على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب جلیل کا احسان ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اس غرض کے لیے کہ اللہ کریم کچھ دین کی فکر، رب جلیل کے ساتھ رابطہ، اللہ کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوئی آرزو کچھ دلوں میں پیدا کر دے، اس غرض سے حاضری نصیب ہوئی، آپ احباب سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ کچھ وقت اللہ کی یاد میں بسر ہوا. تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اس دورے کا یہ چونکہ آخری اور اختتامی پروگرام ہے بیان کا، کہ میں نہ کوئی پیر ہوں نہ عالم، نہ مجھے کوئی دعوی علم ہے نہ دعوی پاسائی. میں بنیادی طور پر ایک کاشتکار، ایک بہت بڑا جاگیردار، ایک بہت بڑا سخت مزاج اور اپنے زمانے کا سخت ترین انسان. میں بمشکل کالج میں پہنچا تھا، میں پڑھ نہیں سکا. پہلے ہی سال میں مجھے خاندانی الجھنوں میں، لڑائیوں میں ملوث ہونا پڑا، اور لڑتے بھڑتے مجھے یاد ہے میں نے حجامت بنانا جیل سے آ کر شروع کیا. لڑکپن کی شدتوں میں بسر ہوا. ہماری زندگی قبائلی سی زندگی ہے، علاقائی لوگ جانتے ہیں. لڑنا پھڑنا ہمارا، سیوا، دوستیاں دشمنیاں نبھانا ہم جانتے ہیں. ان زمانوں میں ہمارے ہاں کاروبار اور تجارت صرف ہندو کرتے تھے، اور ہم لوگ صرف پیشہ سپاہگری تھا. ہمارا گھر کے پانچ ہیں، پانچ آدمی ہیں، دو ہیں، دو کوئی ہیں. کچھ خاندانی بزرگ فرسٹ ورلڈ وار میں کام آئے، کچھ سیکنڈ ورلڈ وار لے گئی. اور مجھے یاد ہے ایک روز میں نے بیٹھ کر شمار کیا تھا کہ میرے علم میں، میری یادداشت میں جو لوگ خاندان کے فوت ہوئے ان کی تعداد کوئی 45 کے قریب بنتی تھی، جن میں سے 27 بلٹ سے دنیا سے گئے. کچھ جنگوں میں، کچھ ہماری خاندانی رنجشوں میں. میں اپنے وقت کا بڑا سخت، بڑا ہارڈ انسان تھا. اس زمانے میں ہمارے ہاں بہت سخت ہولڈ ہوتا تھا برٹش گورنمنٹ کا، بڑی سخت پولیس ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی پولیس مقابلوں تک نوبت رہتی تھی. لیکن ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، ہر کام کسی نہ کسی جگہ تک پہنچ کر وہ رکتا ہے. شاید میں بھی بہت شدت سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک حد پر آ کر مجھے احساس ہوا کہ آگے خلا ہے. کوئی بھی آدمی مقابلے کی جرات نہ کرے تو کیا کیا جائے. دین کی طرف سب رجحان ہوا، شاید بزرگوں کی کوئی دعا، کوئی والدین کی، کوئی دادا جان کی، کوئی جو لوگ دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی کہا کسی نے. ہم کہنے سننے والے لوگ ہی ہیں. جو وقت کبھی جیل میں گزرتا تو جیل والوں سے لڑتے پھرتے گزرتا، اور کبھی پولیس سے لڑتے پھرتے، اور گھر آتے تو خاندانی رکاوٹوں میں لڑائی پڑائی ہوتی. یہی ہماری زندگی کا ایم ہوتا تھا، اور اسی میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت محترم سمجھتے تھے. دین کی طرف بلا خوف تردید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رجحان ہوا تو علماء کی مجالس میں زمانے کے گرد و نواح کے نامور پیر اور مشائخ حضرات کی خدمت میں جا کر مزہ نہیں آیا. اس لیے کہ ہم ان سارے حالات میں دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جو اپنی ہوتی تھی وہ بھی ضائع کرتے تھے, اور ہمارا تو حال ایسا تھا کہ ہمیں کمی نہیں ہوتی تھی, چاہتے تو چھین بھی لیتے تھے, چاہتے تو مار کے بھی لے لیتے تھے, دے لیتے تو دینے نہیں, دے دیے کسی کو پوچھتے نہیں, ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. دین میں جب لوگوں کو دولت بناتے دیکھا تو اس میں مزہ نہیں آیا نفرت کرنے کہ یہ کام تو بزرگ کے زور سے آرام سے کیا جا سکتا ہے, دو بسن روک لو تو اتنے پیسے جمع ہو جائے, پھر کیا ہوا کتنا چکر چلانے کے لیے اللہ کریم کا احسان ہے. اتفاقاً حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری ملاقات ہوئی, ایک وہ بھی ایک ایسا ہنگامی تھا, جلسہ تھا, خوشی سنی فساد کی صورت تھی, تو اس میں میں متوجہ اس لیے ہوا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو بیان کروں گا اسلامی جس کی مسلمانوں کو ضرورت, شیعہ کا جلسہ ہو رہا ہے تم میں سے کوئی ادھر چلا جائے, اگر شیعہ عالم اعتراض کرے سوال کرے تو میں کل کے جلسے میں اس کے جواب دے دوں, اور اگر وہ اعتراض نہ کرے اور میں اپنے لوگوں سے اپنی باتیں کہتا رہے تو ہمیں الجھنے کا کیا فائدہ, ہماری ضرورت تو ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں. مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی, پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ کوئی شخص میں اس دین کی بات کرتا ہوں, اور واقعی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وضو کے مسائل بیان کیے اس تقریر میں, کچھ نماز کے, کچھ خشوع و خضوع کی باتیں ہوئیں, کچھ ذکر اذکار کی باتیں ہوئیں. شیعہ کا بہت مشہور عالم ہوا کرتا تھا مولوی اسماعیل, مولوی اسماعیل صاحب شیعہ مکتب فکر میں ہمارے عہد میں متقدمین شیعہ علماء کی مثال تھی, بہت متبار عالم, بہت تیز بولنے والا, بہت زیادہ جواب دینے والا, بہت نامور مناظر, یہ الگ بات ہے کہ وہ شیعہ کے تھے, لیکن ان میں جو کوالٹیز تھیں تو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے جانے سے دہراتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا, اور آپ بہت تیز بولتے بھی تھے اور جواب بھی بہت خوبی سے دیتے تھے, تو عموماً جہاں کہیں وہ ہوتا اس کے مقابلے کے لیے جواب دینے کے لیے لوگ الگ سے ہوتے ہیں, وہاں بھی چونکہ وہی تھا اور اس نے بڑے شدید اعتراضات کیے, تین دن جلسہ تھا شیعہ کا بھی اہل سنت کا. دوسرے دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جلسے میں اس کے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب دیے بڑی دلائل کے ساتھ, بڑی بسط کے ساتھ, اور اپنی طرف سے اتنے سوال کیے شیعہ مذہب پر اعتراض ہیں کہ اب حق یہ ہے کہ تمہارا مولوی اپنے جلسے میں میرے سوالوں کے جواب, لیکن حضرت نے یہ پیشگوئی کر دی کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تمہارا مولوی جواب تو کیا دے گا, یہ کل جلسہ نہیں کرے گا, یہ چلا جائے گا, ایسا کرتا ہے جب لا جواب ہوتا ہے سوال جاتا ہے. اور واقعی دوسرے تیسرا جلسہ صرف حضرت نے کیا اور وہ اعلیٰ سب چلا گیا, اس نے کہا مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے, اپنا آپ کیا روکتے رہے, لیکن اسے تو دو باتوں کا مجھے اندازہ ہوا, ایک تو اللہ کا یہ بندہ کام ہے دین کے لیے کر رہا ہے, دوسرا علمی جو استعداد اور علم جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کام نہیں کر رہا. تیسری بات جو مجھے پسند آئی وہ یہ تھی کہ شہر میں بڑے بڑے تکڑے لوگ بھی تھے, لیکن آپ ایک آپ کا ایک غریب سے لوہار کے ساتھ ملنا جلنا تھا, تو آپ اس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے, پرانی سی چارپائی پر, پرانی سی چڑی پر, روکی چوکی کھا کر گھیرا اس کے یہاں لگایا ہوا تھا, گپ شپ چل رہی تھی, عام ملنا کا اس کا. تو میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہوا, اور یہ عجیب بات مجھے تجسس ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں ہے, تو بارگاہ رسالت بنائی کا خادم ہوں, بارگاہ نبوی میں حضوری ہوتی ہے میری, اور میں تو اس حکومت کا, اس سرکار کا ملازم ہوں اور ان کے حکم پر کام کرتا ہوں, مجھے کسی سے لینے دینے سے ضرورت نہیں. بڑی عجیب بات تھی, دوسری عجیب ترین بات تھی. پھر پتا چلا پانچ چھ سات ساتھی ایسے ہیں جنہیں حضرت صاحب ذکر کرواتے ہیں، ورنہ عام یہ بات منکشف نہیں کرتے تھے، حضرت کو ذکر کرتے ہوئے اس وقت 30-35 سال بیت چکے تھے اور اس میں چار پانچ ساتھی ساتھ رہتے تھے. اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی، مجھے ہو گئی ایسا مزاج تھا، وہ بات پسند آ گئی، مشکل پسند طبیعت سے ابھی شروع ہو گئے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 25 سال بسر کیے، ایک ربع صدی اپنے شیخ کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. 2-3 سال کی محنت کے بعد بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب ہوئی، اور اب مجھے 32 سال ہو رہے ہیں جن میں اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ میرا کوئی دن ایسا نہیں جس دن مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اس حال میں ہم نے دنیا چھوڑی نہیں، بلکہ ہمیں شاید نے یہ مسئلہ لیا کہ مسلمان دنیا کو دین کے تابع کرتا ہے، اسلام دنیا میں جینے کا کورس ہے. میں نے کاروبار کیا پاکستان میں رہ کر، میں نے اتنے پیسے کمائے، شاید اتنے پیسے یہاں آ کر بھی لوگ کم کمائے. مجھے یاد ہے میں نے 58 میں سالانہ، میرا شاید حساب ابھی دفتر میں پڑا ہوگا، سالانہ جو منشی سے جمع کرائی تھی رپورٹ، 1,60,000 کے قریب سالانہ بچت ہوا 58 سے میں حکومت پاکستان کا انکم ٹیکس پے. اور مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ جب سے میں حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ آیا تو میں نے جتنا کمایا اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، اور آج تک کسی سال سوائے 1-2 سالوں کے جن میں اتفاق کچھ پیسے بچ گئے تھے، مجھ پر پیسے کی زکات فرض نہیں. ٹی وی بچوں کے زیورات وغیرہ، خواتین کو عادت ہوتی ہے، میری ٹیویاں دو ہیں اور دونوں کے پاس بہت زیادہ ہیں، وہ عادت ہوتی ہے بناتی رہتی ہیں، تو اس کی زکات ان کے ذمہ پڑتی رہتی ہے، لے کر تو مجھے سے دیتی ہیں، لیکن اس زیور پہ زکات ہم ہر سال دیتے ہیں. آج تک مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میرے پاس بینک میں اتنے پیسے کبھی کسی سال بھی نہیں ہوئے کہ میں ان پر زکات دوں. آتے پہلے سے زیادہ ہیں الحمدللہ. اب دو بچے کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارا 30-35 سال سے کول مائننگ کا بزنس ہے، ہمارے پاس زمین اتنی ہے کہ ہمارے پاس غلہ اور یہ بھوسا ختم نہیں ہوتا. اب مدت سے ہمارا یہ روٹین آ رہی ہے کہ ہم اپنا خرچہ رکھ کے باقی لنگر میں دے دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہی بات ہے، خرچ ہوتا ہے اور گودام بھر جاتے ہیں. میں خود کاشتکاری اب تک کرتا ہوں، کچھ 2 سال سے صحت نے ساتھ چھوڑ دیا تو، اور پھر کچھ وقت بھی زیادہ مصروف ہو گیا، ورنہ میرا یہ ریکارڈ ہے کہ دوپہر کو میں نوکروں کو چھٹی دے دیتا تھا کہ تم 2 گھنٹے آرام کرو، سخت کام جو ہے سخت وقت میں کروں. میرے ٹرک جو کولا لاتے تھے مہینوں سے، جب شدت کی گرمی پڑتی یا مشکل وقت ہوتا ہے، میں ٹرک کو کہتا تم ریسٹ کرو، یہ پھیرے میں نہیں ہوں، میری عادت میرا مزاج. انڈر گراؤنڈ مائننگ بڑے دور تک ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں رمضان میں ہمیشہ چھٹی دے دیتا تھا جن کو لیبر کو، رات کو کام ہم کرتے تھے، اچار پڑھ کر کام پر جانا، اور انڈر گراؤنڈ مائننگ میں لیبر کے ساتھ اندر رہنا اور واپس آ کر شہری کھانے، جن کو سب چھٹی کرتے تھے. اتنی مشقت سے ہم جو کماتے تھے وہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. اللہ کریم کا احسان ہے، ہمیں آپ اب تک بھی جمع کرنے کی کبھی خواہش ہی پیدا نہیں، اللہ نے کمی نہیں دی. ہم نے کبھی ضرورت میں آرام سے رہتے ہیں، بڑی عزت سے رہتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، میرے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، بچوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے. ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہمارے ساتھ کول مائننگ کرتے ہیں، وہ ان کے بچے ان ممالک میں آتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کلبوں میں رہتے ہیں، بیچز پر جاتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. ہم پر یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں آنے کی سعادت نصیب ہو تو دوستوں سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، ذکر اس کا وقت کرتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے. تو 60 کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کو ذکر سے روشناس کرانا، وہ بھی اس لیے کیا فرماتے تھے، اگر مجھے بارگاہ نبوی سے ارشاد نہ ہوتا تو میں کبھی کسی آدمی سے ملنا تک گوارا نہ کرتا، میری تنہائی میں اتنی لذت ہے. لیکن ارشاد یہ ہوا کہ لوگوں کے طبع اور مزاج بگڑ چکے ہیں اور وعظ اور تبلیغ سے واپسی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہر دل کو پھر ذکر سے آشنا کرنے کی کوشش. ہم جب بیٹھتے تھے آپس میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم چار پانچ پاگل تو لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کام ہر آدمی بھی کرنے کا ہے، تو بہت مشکل کام ہے، کون کرے گا. اور یوں سمجھ آتا تھا کہ ایک حکم ہے اسے ماننا تو ہے. پھر کچھ ساتھی ایسے تھے جنہیں مشاہدات ہوتے تھے، تو ایک دن ایک بزرگ ساتھی تھے، وہ فرمانے لگے یار تم یہ ایسی باتیں کرتے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سے ہاتھ ملانے کی نوبت نہیں آئے گی، لوگ اتنے دور تک بیٹھے ہوں گے کہ دیکھ کر مڑ جائیں گے، ملاقات کی فرصت نہیں ملے گی. ہم ان سے انسا کرتے کہ حضرت آپ کو غلطیاں لگتی ہیں کشم. لیکن وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی، اور آج اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ دنیا میں ہر ملک میں ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ اللہ ہیں. ہر ملک میں خود پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں بھی جماعت نہ ہو اور شوق ذکر نہ کرتے. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں الحمد للہ ان کی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آئی، بہت محنتی، بہت ہارڈ ورکر، دوسروں سے زیادہ کام کرنے والے، کھڑے سچے، دوستی دشمنی کسی جیسی جیسی. حکومت پاکستان کو بڑی شکایت پہنچی کیونکہ فوج میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پھر سول کے آفیسر بہت سے ملے، پھر وہ سی آئی ڈی لگی، پھر وہ میرے خیال میں کئی سال وہ ہوتی رہی پڑتال. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب گورنمنٹ کے جتنے حساس ادارے ہوتے ہیں ان میں وہ ہماری جماعت کے آفیسر بنا ہیں. حتیٰ کہ جتنا امونیشن اور اسلحہ حکومت پاکستان کو ملا باہر سے اور انہوں نے مجاہدین کو سپلائی کیا، اور سارے میں سارے ساتھی جماعت کے کام. اس لیے کہ حکومت کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بددیانتی نہیں کریں گے، جو چیز جہاں پہنچنی ہے وہاں پہنچائیں گے. اور یہ بھی اللہ شاہد ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ ساتھیوں نے مجاہدین میں تقسیم کیا، آگے ان سے وہ لوگ بیچتے رہے. کسی ساتھی نے ایک بلٹ کی بد جانتی نہیں کی، بلکہ ایسی بھی کسی کو ضرورت نہیں کہ کوئی ایک پستول، ایک بندوق یا ایک بلٹ لا کر مجھے بھی دے دیتا ہے. ہمیں جب ضرورت پیش آئی تو ہم نے اسلحہ خریدا قیمت مارکیٹ سے. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ذکر کی میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، میں اس میں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوا تھا. مجھے نہ میں پیر تھا، نہ مجھ سے پیری ہو سکتی ہے، نہ آج کوئی میرا پیروں والا اسٹائل، بالکل ایک عام آدمی تھا، ایک عام آدمی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا. مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مزیدار بات کہی، فرماتے ہیں گلے خوشبو اگر حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. اس زمانے میں یہ صابن ایجاد نہیں ہوئے تھے اور ایک خاص قسم کی مٹی سے لوگ سر دھوتے تھے، پھر اس میں خوشبو وغیرہ بچا بسا لیتے تھے. ہمارے علاقے میں وہ مٹی آج بھی ملتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں صابن نصیب نہیں ہوتا، اس مٹی سے آج بھی سر دھوتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو وہاں کبھی کبھی ہم باہر جاتے ہیں جب جنگل میں، تو خواتین وہ مٹی جمع کر رہی ہوتی ہیں، کھود کر لے جاتی ہیں، وہ چٹانوں میں سے کھود کر نکالتے ہیں، کتنا اچھی اس میں ہوتی ہے. پھر لوگ خواتین سروں میں وہ پٹی لگا کر اوپر سے پانی صابن کی طرح دھوتی ہیں، صاف ہو جاتا. اس زمانے میں شاید 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 عام تھی، تو کہتے ہیں گلے خوشبو اگر حمام روزے. کسی ایک دن حمام میں یا غسلخانے میں ایک دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی، بدو گفتم کی مسکی یا امیری جذبو بلاز، تو کہتے ہیں اس میں بہت خوشبو تھی. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کستوری ہے یا امبر ہے، کیا بنا ہے تجھ میں بہت خوشبو ہے؟ پھر گفتہ من گلے ناچیز، میں تو ایک عام سی مٹی ہوں، خاک ہوں. ولیکن مدت باغل نشستم، لیکن مجھے بہت عرصہ پھولوں میں رہنے کا اتفاق ہوا. جمالے ہم نشید اور من اثر کر وغیرہ من اما خاکم کے استم. میں تو مٹی کی مٹی ہوں، وہ پھولوں میں رہنے سے ان کی خوشبو جو رچ بس گئی ہے آپ کو وہ آ رہی. تو میں تو وہی ایک عام سا آدمی ہوں جس کی نعمت آپ تک پہنچی ہے, یہ اس آپ کا اور شیخ المکرم کی برکات اور ان کی محنت, ان کی انتھک کی جو جوش. 80-82-84 سال کی عمر میں ویل چیئر پر جہاز تک جانا پڑتا, یہ کار تک جانا پڑتا, تب بھی آپ ایک ایک آدمی کی اصلاح کے لیے سفر کرتے رہے, محنت کرتے رہے. اقبال کے ساتھ بلکسر میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا, اس میں وہی مولوی اسماعیل لوگوں نے بلایا ہوا تھا, شیعہ سنی تو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا سنی مولوی صاحب کو جو مقرر تھے. انہوں نے کہا میں شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکوں, تو اہل سنت کے دوست حضرت کو لینے گاٹ کو گئے. اس زمانے میں موٹریں ہوتی تھیں, 10-12 سیٹر کٹارے تھے, چلتی تھی, دیکھتے ہیں بھگوان مجھے تو بہت اچھی لگ, مجھے بھی آپ نے پیغام بھیجا میں چلا گیا. 3 دن ہم وہاں رہے, الحمد للہ بہت کامیاب جلد سے رہے مقابلہ ہوا. جب ہم رخصت ہونے لگے تو بس میں بیٹھے حضرت, تو 10-10 کے 2 نوٹ 20 روپے لوگوں نے مجھے بڑی بات رکھی, کمانے آئے تو دکھے کھائے, رہنے کو جگہ نہیں ملی, آرام کرنے کو بستر نہیں تھا, اور 20 روپے کرائے سے بھی کم ہے جو بس والے نے ہم سے لے لیے, اس سے بھی کم دے گئے. لیکن میں کیا بول سکتا تھا, حضرت ساتھ سے خاموش بیٹھا رہا. جب بس نکلی تو حضرت نے مجھے دیکھ کر کہا بتائیں گے کیا بات ہے, بتائیں گے ہمارے ساتھ مزاق کیے, چلو میرا کیا ہے, لیکن کم از کم آپ کی تو کچھ نہیں عزت, اتنا احترام تو یہ کرتے, یہ تو آپ کو کرایہ بھی نہیں بنتا, کرایہ تو ہو جائے گا, لیکن یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو کہنے میں سے کچھ پاؤزر ہمیں تو کام نہیں کر, ہم تو اپنی ڈیوٹی پر آئے ہیں, یہ تو ان کا احسان ہے کہ 20 انہوں نے بھی دے دی. اگر یہ 20 بھی نہ دیتے تو ہمیں یہاں آنا تھا, ہمیں بیان کرنا تھا, ہم جس بار کار سے خاصے ہیں جس سے ہماری ڈیوٹی لگی, ہمیں تو کام وہ کرنا ہے. تم بے وقوف ہو, تم لوگوں کا حساب کیوں کرتے ہو, یہ ان کی مہربانی ہے, 20 دے گئے چلو کچھ تو سہولت ہوگی, باقی اپنے پلے سے ڈالو اور چلو. آزاد کشمیر میں ہم گئے تو وہاں بھی حال یہ تھا کہ اہل سنت کی مسجد سے جامع مسجد باغ میں ایک ہی جامع مسجد تھی, اور باغ کی جامع مسجد سے شیعہ کا جلوس نکل رہا تھا, ان کے تابوت وغیرہ نکالتے تھے اور صحابہ کرام پر جو صبر بولتے ہیں بھلا برا کہتے, تو ایسا گڈمٹ کچھ حکومت کا نظام کی طرح. کشمیر میں اس وقت بھی علماء تھے حکومت میں اور ملازم ہوتے تھے ضلع کا مفتی, تحصیل کا مفتی, تو ان سب بیچاروں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ایسی فضا ہو کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو اور حکومت کو آزادی رہے. تو حضرت کو بھی وہاں دعوت دی, پروفیسر خالد محمود بھی اس جلسے میں, حضرت تو بگڑ گئے, حضرت نے کہا اس ساری خلافات کا جامع مسجد میں کیا تعلق. اب جو دعوت دینے والے تھے وہی سرکاری علماء تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے بلائیں, جو ہم کہیں گے آپ وہ کہیں گے. آپ نے کہا نہیں, ہم تو اپنے طور پر رہ لیں گے, اپنی جیب سے خرچ کر لیں گے, اپنا ٹکٹ خرید کرتے ہیں, وقت نکل کر آئے اپنا بھر لیں گے, بات کھڑی کر لیں. تو وہاں ایک پولیس ملازم تھا جو ادھر سے پنجاب سے تبدیل ہو کر وہاں گیا, تو وہ حضرت تاجید مند تھا, وہ وہاں موجود تھا, وہ پکڑ کر اپنے ڈیرے پر لے گئے. چلو سر چھوانے کو جگہ تو مل گئی, دال روٹی کا انتظام بھی ہو گیا. حضرت مجھے فرمانے لگے یار بہت سے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں تیرے پاس, انجیکشن میں یہ بیچتا رہے, کرایہ تھوڑا ہوگا ہمارے پاس, واپسی کا تو یہ پورا کر. ہم نے وہ اپنی کتاب میں اونے پونے بیچ کر واپسی کا کرایہ بنا لیا. تو ایک ہنگامہ کھڑا, بڑی 3 گھنٹے تقریر کی, شیعہ حضرات بڑے خفا بھی ہوئے. سیشن جج کے پاس گئے تو اس نے کہا میں بھی تقریر سن رہا ہوں, میری کورٹ میں آواز آ رہا تھا, اس وقت کورٹ ہوتی تھی, تو تم اگر نہیں سننا چاہتے تو تم چلے جاتے, کہ وہ باتیں دلیل سے کر رہے ہیں, گالیاں نہیں دے رہے, کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں, تاریخی بھی, علمی بھی, قرآن کے بھی, حدیث کے بھی. تو تم آئے, تمہیں اگر وہ پسند نہیں تو تم سنو نہیں, میں اس سے نہیں روک سکتا کہ قرآن حدیث کے حوالے سے ضرور کہیں. الحمد للہ اس طرح سے حضرت رحمت اللہ نے فصل ہوا, اور آپ ساری زندگی اسی طرح اللہ کی راہ میں محنت فرماتے رہے. جن ساتھیوں نے حضرت کو دیکھا ہے, کام کرتے دیکھا ہے, سفر کرتے دیکھا ہے, یہ سارے کی گواہ. میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ جب حضرت دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو انہوں نے یہ ذمہ داری میرے گلے میں ڈالا, تب تک میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح سے کرنا پڑے گا، میں اسی پہ خوش تھا کہ کوئی اور قابو آ جائے گا اور میں جس طرح حضرت کے ساتھ اسسٹنس کرتا رہتا ہوں اس طرح اس سے اسسٹ کرتا رہوں گا، کام چلتا رہے گا، مصیبت گلے پڑ گئی۔ تو ایک ذمہ داری ہے الحمدللہ، اسے نبھانا مجبوری ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں اپنے یہاں سے واپس جاؤں گا، ابھی تو گھر رہتے ہوئے بھی میرے پاس گھر کے لیے یا بچوں کے لیے یا صبح ناشتہ بچوں کے ساتھ حاصل کرتا ہوں یا شام کا کھانا بچوں کے ساتھ کھاتا ہوں، دوپہر کا کھانا بھی ادارے میں کھاتا ہوں، اور رات بھی پھر واپس نہیں چلا جاتا ہوں، تو لوگ ساتھی کے گھر کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو سب کو آزادی ہوتی ہے جب میں وہاں ہوں، جب جس قدیم چاہے لوگ رات کو نہیں ہوتے، صبح سیری تواتر کے لیے اٹھتے ہیں تو دس بارہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ کی مہمان، پہ چاند بھی آ جاتے ہیں، سب بھی آ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں، اپنے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے لیے وہاں رہنا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ آج تک برسوں کی محنت میں ہم نے چین سے افریقہ تک اور امریکہ سے جاپان تک، کم سے ہی لیکن ہر ملک میں کچھ ضلعوں میں یہ آگ روشن کر، اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہندوستان میں ہمالیہ کی ترائیوں سے لے کر مدراس تک ساتھی لے کر کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے شہر ہیں، تھوڑے ہوں گے لیکن ہیں ضرور۔ بنگال میں بہت بڑی جماعت ہے ساتھیوں کی، عزت جلیل کا احسان ہے، وہ اس وقت سے بھی چلی آ رہی ہے جب یہ کہ پاکستان کار وہ لوگ ادھر ہوتے تھے، ہم ادھر ہوتے تھے، اس کے زمانے سے آ رہی ہے، اب کیا ملا بھی بہت سکتی ہے کر پائیں گے۔ میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو تین کو پہنچوں گا تو بیس کے قریب شاید چلنا ہے، ڈھاکہ ڈھاکہ سے فلپائن فلپائن سے جاپان چلا جاؤں گا، شاید جاپان سے میں امریکہ چلا جاؤں، کیونکہ ویسٹ کوسٹ قریب بھی آ جاتی ہے، اور پھر امریکہ میں جو وقت لگے گا وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں دو ہفتے ویسٹ کوسٹ کو دے دوں، اور پھر رمضان کے بعد اس امریکہ میں دو تین ہفتے میں دے سکوں، یہ بھی ممکن ہے کہ میں امریکہ جاؤں تو واپسی پر اسی راستے سے گزر جاؤں، کیونکہ پھر امریکہ سے ادھر جانا لمبا ہو جائے گا، پھر میں شاید امریکہ سے یہاں آپ کے پاس دو دن رہ کر واپس چلا جاؤں، یہ واپس جا کر فائنل ہوگا۔ جس ساری محنت سے ہمیں کسی اقتدار، کسی دنیاوی دولت، کسی ذاتی نفے کی ضرورت نہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ اگر ہم کافروں کو اسلام سے روشناس نہ کرا سکیں تو مسلمانوں کو تو واپس ان کی اپنی جگہ پر لا سکیں، شاید یہ محنت ایسا وقت لائے کہ وہ مسلمان دنیا کفر کو بھی اسلام کی دولت سمجھا، لیکن بانٹتا وہی ہے جو پہلے خود کماتا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ بانٹے کرتا ہے۔ ہمارا کبھی کسی سے اختلاف نہیں رہا سوائے ان فرقوں کے جو اسلام سے ہی بنیادی عقائد سے ہی الگ ہو گئے ہیں، جو دینی جماعتیں کام کرتی ہیں ہم ان سے تعریف کرتے ہیں، کام ان کرتے ہیں، جماعت اسلامی کرے چاہے رئیس کریں یا تبلیغی جماعت کریں یا بریلوی حضرات کریں، کوئی بھی دین کا کام کرے، ان میں تھوڑا تھوڑا رائے کا اختلاف ہے، ہم اسے کچھ بھی ہم پرواہ نہیں، ہم سیدھے سیدھے مسلمان ہیں، ہم نہ کبھی دیوبندی کہلاتے ہیں نہ بریلوی، اور نہ ہمیں کوئی ان سے دلچسپی، ہم سیدھا سیدھا مسلمان رہنا پسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان سیدھا سیدھا مسلمان رہے، دیوبند کی کل بنا اور بریلوی اس کے بعد، دو مدرسے ہیں جو بند والوں نے 7 سالہ جشن پچھلے دنوں منایا بریلی میں، اس کے 15-20 سال بعد مدرسہ بنا تھا، وہ 15-20 سال بعد منا لیں گے، اس سے پہلے بھی تو مسلمان تو 1400-1500 سال سے تھی، وہ دیوبندی بریلی تھے۔ اب اگر یہاں مدرسہ بن جائے تو مسلمان انگریزی نہیں بن جائیں گے، مسلمان تو وہی رہیں گے جو اسلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اگر تھوڑا تھوڑا کسی کو رائے کا اختلاف ہے تو میرے خیال میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی توحید باری میں، شان نبوت میں، دلائل میں، قرآن کی کتاب ہونے میں، ان باتوں میں اختلاف کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو اسلام نہ رہا، لیکن دار اسلام کے اندر جو لوگ ہیں، اگر ایک آدمی بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سکون سے پڑھنا چاہیے تو اس کے ساتھ الجھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو درود ہی پڑھ رہا ہے، اسی نبی رحمت پہ پڑھ رہا ہے جس پہ مجھے پڑھنا ہے۔ اسے بھی یہ حوصلہ چاہیے کہ جو کونے میں بیٹھ کر سکون سے پڑھ رہا ہے وہ اسے لاٹھی نہ مارے، آخر وہ بھی تو اسی نبی رحمت پہ ضرور پڑھ رہا ہے، اسے کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دین کو پروفیشن نہیں ہے کہ دین سے ہم پیدا کریں، اللہ توفیق دے تو دنیا کمائی جائے حلال اور جائز وسائل سے اور دین کے لیے اسے خرچ کیا جائے. دنیا کا بہترین مصرف یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس تین طرح کا مال ہے، ایک وہ جسے وہ کھا کر خراب کر دیتا ہے، دوسرا وہ جو وہ چھوڑ کر چلا جا کر وارث مانگ دیتا ہے، تیسرا مال اس کا اپنا ہے جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، وہ اس کا سرمایہ ہے، اس کا ذاتی سرمایہ اپنا بیلنس وہ ہے جو اس نے دین کی راہ میں لگایا، جو محنت لگائی، جو وقت صرف کیا، جو کوشش لگائی، جو دولت لگائی، اور جب وہ اللہ کی حضور جائے گا تو اس کی اپنی محنت کے ثمرات وہاں موجود. تو یہ سارا تعارف میں نے اس لیے کرا دیا کہ میں نہ کوئی بہت بڑا پارسا آدمی ہوں، نہ بہت بڑا عالم ہوں، نہ بہت پڑھائی کا دعویٰ ہے، میری ایک ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہم نے اس نعمت کو اس طرح عام کیا کہ آپ کو ہندوستان میں بھی اور جاپان میں بھی اور امریکہ میں بھی اور ان ممالک میں بھی، فرانس میں بھی، یورپ میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جنہیں باہر جا کر دیکھی ہوئی، ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کا ذکر صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور یہ ثابت کر رہے ہیں ہم کہ مسلمان ہونا، دیندار ہونا، نمازی اور ذاکر ہونا بیکار نہیں کرتا، بلکہ آدمی نے اس سے زیادہ کار کہا دے. کیونکہ مسلمانوں نے یا تو دین کو چھوڑ دیا، یا پھر کسی نے نماز روزہ شروع کیا تو کام کو چھوڑ دیا، تو یوں دینداری ایک تومت بن گئی کہ جو آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو گیا کام سے. اور ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے جو دین پر عمل کرنے والے بھائی ہیں وہ عملی زندگی سے ذرا ہٹ سا جاتے ہیں، حالانکہ اتنا چاہیے نہیں. دین کی خصوصیت یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیندار جماعت تیار فرمائی تھی اس نے روح زمین کو دین سے آشنا کیا تھا، اور اس کے ساتھ روح زمین کو اصول حکمرانی بھی اور سیاست بھی اور تجارت بھی اور کاروبار بھی اور عدل و انصاف بھی اور امن و امان بھی، یہ سارے کام کرنے کے ڈھنگ سکھائے تھے. تو یہ ایک ساری کوشش اس غرض سے ہے، اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ ہر مسلمان کو پناہ پر رسول حاصل، اللہ کریم آپ سب کو بھی نصیب کرے. یہ ذمہ داری میری اکیلی نہیں ہے، جتنا میں پی رہا ہوں اتنے ہی آپ بھی پی رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا میں اللہ کا بندہ ہوں اتنے ہی آپ بھی اللہ کے بندہ ہوں. جیسا میں خادم ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا امت ہوں، وہ سعادت آپ کو بھی نصیب ہے. جتنا میرا حق بنتا ہے میں خدمت کروں اتنا ہی آپ کا بھی حق بنتا ہے. اور اس پہ نہ رہی ہے ساری عمر، اسلام کے زوال کا سبب بھی یہ بنا کہ جب مسلمان پیچھے ہٹتا ہٹتا اس مقام پر آ گئے کہ میں خود اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، کوئی میری مدد کرو اور مجھے اس بات پہ قائم کرو کہ میں نماز پڑھ سکوں، کوئی مجھے اس بات پہ قائم کرو کہ میں حلال کما سکوں. جو مکلف تھا دوسروں کی اللہ کی اطاعت کی دعوت دینے کا، وہ اپنی ذات سے گیا اور خود لڑنے لگا کہ جی میں نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کیا جی ماحول درست نہیں ہے اور ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن ہم یہ اپنی کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. سب سے بدترین ماحول وہ تھا جو نبی رحمت کو درپیش ہوا، سب سے بدترین ماحول روئے زمین کا وہ تھا جس کا مقابلہ صاحب نے کیا، اور سب سے کم تر جماعت وہ تھی جو نبی کریم نے پیدا کی، لیکن انہوں نے کبھی نہ خود کو تنہا ہونے بول، وہ کبھی تنہا ہوئے نہیں، وہ کہتے تھے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تنہا کب ہے. اور اس ماحول کو انہوں نے اللہ کی دی ہوئی قوت سے بدلا، تبدیل کیا، اس میں خود نہیں ڈھلے، اس ماحول کو اس سانچے میں ڈھالا جو معیار انہیں اللہ اللہ کے رسول نے دیا تھا. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ ماحول سے دب نہ جائے، بلکہ ماحول پر اپنا رنگ غالب کر دے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا رنگ ہے. عیسائی اس زمانے میں بھی عیسائی کرنے کے لیے وہ رنگ میں ڈبوتے تھے جیسے آج ڈبوتے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تو اپنے بندے پر اپنا رنگ چڑھا لیتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ سبغۃ اللہ اسلام اللہ کا رنگ، ومن اکثر من اللہ سوا، اور اللہ سے خوبصورت رنگ کس کا ہو؟ یہ تم جو عارضی رنگ پانی میں گھول کر بچے پہ لگاتے ہو اس سے کچھ نہیں بگڑتا، رنگ تو یہ ہے جو اللہ مزاجوں پر دلوں میں ضمیر میں پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی ایک جگہ جم کر اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت اسے ہٹا دیتا ہے۔ رنگ تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے نشست و برخاست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے کاروبار سے معاملات سے خوشبو آتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو مسلمان تو ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت اپنے کردار سے دے، دوسروں سے زیادہ محنت کرے، دوسروں سے زیادہ مشقت کرے، کھڑا سیدھا سیدھا رہے، اپنا حق لے، دوسرے کا حق دے، دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اللہ فراغت دے تو سب سے اچھا پہنے، لیکن اگر غربت ہو تو غربت میں بھی اپنی عزت نفس قائم رکھیے، اور سستے کپڑے کو بھی دھو کر اجلا کر کے پہنے۔ یہ ضروری نہیں ہے گھر آدمی کا لباس مہنگے کپڑے کا ہو، لیکن اگر اللہ فراغت دے تو قدر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ اس انداز کو بھی پسند کرتا ہے کہ کوئی میرا شکر اس انداز سے بھی کرتا ہے کہ میں نے اسے دیا ہے اور وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کریم دے تو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فاقہ آ جائے تو چوری کرنا بھی مسلمان کے مزاج کی صلاح ہے، بھوکا رہنا چوری کرنے کی بہتر۔ اور عملی زندگی میں جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے، ہم اگر عملی زندگی سے بھاگے، بازار سے ہم بھاگتے ہیں، سیاست سے بھاگتے ہیں، معاملات سے بھاگتے ہیں، تو پھر یہ مذہب کس کام کا ہے؟ کس کام کے لیے یہ لوگوں کو بناتا ہے؟ کیونکہ مذہب تو دنیا میں رہ کر ہی آزمایا جا سکتا ہے، اور اسلام کی تو تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے ہر زمانے، ہر معاملے، ہر ماحول میں اپنی عظمت منوائی۔ یہ کبھی ہم میں آ گئی کہ جب ہم رسومات میں کھو گئے اور ہم نے حقائق سے منہ موڑ لیا تو یہ کمزوری نہ ملا۔ ذکر الہی اور شیخ کی توجہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ شعور پھر سے بیدار ہو جاتا ہے، دل حقائق کو قبول کرنے لگتا ہے، اور دل رسومات سے پھر کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کرنے کو جی جاتا۔ اور جب تک کوئی قوم، جب تک کوئی فرد، جب تک کوئی انسان حقائق کو اور فیکٹس کو فیس کرنا نہیں سیکھتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کریم آپ میں سے ایک ایک فرد کو مثالی مسلمان بنا دیں، آپ جہاں ہوں یہ ثابت ہو سکے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور یہی ایک ایک فرد بڑھ کر قوم کی حیات نو کا سبب بنے۔ آج ہمارے اپنے ہاں، ہمارے ملک میں جو افراتفری، جو لوٹ مار، جو لاقانونیت ہے، وہ کم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہمارے بھی جو جو دوست جہاں جہاں ہیں وہاں ہم اپنا کام، ہم بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ مجھے خود ایک ذاتی کام تھا، پچھلے دنوں میں لاہور گیا تو کہنے لگے جی آپ شہباز شریف صاحب سے ملیں تو وہ آپ کو وزیر اعظم سے ملوا دیں گے۔ میں نے کہا کیوں غلط راستہ اختیار کیا؟ میں اس ملک کا شہری ہوں، وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، میرا اس کے ساتھ کام ہے، اس کا حق ہے وہ میری بات سنے، میرا کام کرے یا مجھے بتائے، وہ نہیں کر سکتا، یہ میرا حق نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے میں تو کوئی غلط راستہ اختیار نہیں، میں اپنی چٹھی لکھ کر اسی کے نام بھیجوں گا، اسی کے سیکٹری کو دوں گا، مجھے وقت دے گا بات کروں گا، نہیں دے گا تو میرا ادھار اس پر رہے گا، کبھی وقت آ جائے گا میں کہوں گا کہ میں میرا کام تھا، تم نے میری بات نہیں سنی، تو میں غلط راستہ نہیں کروں گا، کیوں کروں؟ اس کا باپ میری عزت کرتا ہے، کہنے لگے تم یہ ذرا سے کیوں نہیں آپ مل لیتے ہو؟ میں نے کہا کیوں میاں صاحب سے ملوں، وزیر اعظم وہ ہے، اس سے کیوں نہ ملوں؟ اور اگر میں نہیں مل سکتا تو نہ صحیح، کوئی موت آ رہی ہے نہ صحیح، نہیں ہوگا کام، لیکن میں کروں گا سیدھے سیدھے سیدھے، کیا ضرورت ہے، کیوں غلط کروں؟ تو اللہ کریم کا احسان ہے، ہمارے ساتھی بھی الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس دفعہ ساتھیوں نے کہا جی اچھے لوگ نہیں ہیں، سارے بدماشوں میں کہا جو کم بےمان ہے اسے دے، لیکن بائیکاٹ نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے میدان سے۔ اگر ہم کوئی شریف آدمی سامنے نہیں آتا، چار آدمی ہیں، چارے چور ہیں، تو جو کم چوری کرتا ہے اسے لے آؤ، چلو برائی کچھ کم ہی ہوگی، اور یہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دو برائیاں سامنے آ جائیں آمن الشرین، کم تر جو برائی ہے وہ اختیار کر، وہ ضروری ہے. لیکن ہم نامید ہیں، ہم اس کوشش میں بھی ہیں کہ انشاءاللہ ملک کی تاریخ بدلے گی، اس میں انصاف ہوگا، اس میں اسلام حکومت کرے گا اور یہ ملک انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہم میں سے کبھی نامید نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی درجے بڑھانے کی امیدیں رکھتے ہیں. اگرچہ ہمارا انقلاب خاموش ہے، اس لیے کہ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اقتدار ہے وہی صحیح ہو جائے، اقتدار وہی رکھے. ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دے دے اور ہم اسلام نافذ کر دیں گے. ہم کہتے ہیں جس کے پاس اقتدار، اقتدار وہی رکھے. علماء نے جھگڑا کیا پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، میرے پاس بھی آئے جنہوں نے عورت کو سربراہ بنا دیا. میں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو، اس ملک کے شہری ہیں اور یہ مسلمان ہیں، جھگڑا کرنے کی بجائے ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم خاتون کو وزیر اعظم نہ بناؤ، کسی مرد کو بنا دو اور یہ تمہاری پارٹی کی چیئرمین رہے، تمہاری بات سنیں گے. اور میں نے کی پیپلز پارٹی والوں سے بات اور یہ بات وہ سنتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء بڑے زور میں بڑی تیزی میں مسلم لیگ کے جلسوں میں چلے گئے تو وہ بات دینی نہ رہی، وہ سیاسی ہوگی، وہ اس طرف چلے گئے. سیاسیات میں تو پھر وہ دوسرے اپنے کو ڈیفینڈ کرنے لگے، وہ اپنے کو وہ جھگڑے کی صورت بن گئی. تو بہرحال نامید نہیں ہوتے ہیں، میدان نہیں چھوڑیں گے. موت آ گئی تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تمہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ. پہلے تو امید ہے کہ ہم اس ملک کو ہنستا بستا دے سکتے، لیکن اگر ہماری زندگی نے وفا نہ کی تو کوئی دوست تک پہنچے. ہم نے نظام تعلیم کو نہیں چھوڑا، فیصلہ کیا حکومت کے ساتھ کئی برس رہا کہ اس طرح کا بناؤ نصاب، لیکن حکومت نہیں بناتی. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اگر شعور آ گیا، چیک اور بیلنس کی سمجھ آ گئی، تو ہمیں حکومت فون کرنے کی. علماء کے ساتھ میرا یہ جھگڑا رہا کہ عام آدمی کو آپ دین کیوں نہیں پڑھاتے، دین سب مسلمانوں کا، صرف اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے، یا جن بچوں کو دین پڑھاتے انہیں فیلڈ میں کیوں نہیں بھیجتے. کوئی بھی دینی مدرسے کا بچہ ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آتا، نہ سپاہی، نہ فوجی، نہ افسر، نہ پولیس میں، نہ کسی کورٹ میں، نہ آنا. تو فیلڈ میں جو لوگ ہیں یا انہیں دین پڑھاؤ، یا جنہیں دین پڑھاتے ہو انہیں فیلڈ میں بھیجو. نہ حکومت نے مانا، نہ علماء دوستوں نے تعاون کیا، تو ہم نے خود سے ایک نظام تعلیم رائج کر دیا، سکارا سسٹم آف ایجوکیشن. اپنی بساط کے مطابق ہم پرائمری سے لے کر ایم اے تک اسے چلا، جتنے بندے ہم سے بن سکتے ہیں وہ تو بنائیں، اسی کے ہم مقرر ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں. اس کے ساتھ اللہ کریم کا احسان ہے، حکومت کی توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں اور خود بھی رفائی کام دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں. پاکستان تک، ناگرن ایریا تک، اندرون سندھ تک، اندرون پنجاب تک ہم وہاں جاتے ہیں جہاں شاید کہیں کے لوگ رہتے ہیں اور کوئی نہ جاتا. تو یہ ساری محنت، یہ ساری کوشش نہ حصول اقتدار کے لیے ہے، نہ دولت جمع کرنے کے لیے. اللہ کریم جو دولت دیتا ہے وہ دوسرا مطلب سے احسان ہے، بہت سے ساتھی بھی الحمد للہ تعاون کرتے ہیں، اور محنت بھی شاید اتنی توفیق کم لوگوں کو ہوگی جتنی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ مہربانی کرے اور یہ دیے رکھے، اور یہ اس ساری کا حاصل ہے. آپ حضرات، آپ آباد جو ہیں وہ اس سارے سمر، اس ساری اس نصف صدی کی جو مشقت ہے اس کا حاصل ہے آپ لوگ. آپ ہمارے لیے، میرے لیے عام آدمی نہیں ہیں، آپ بہت قیمتی پھل ہیں سلسلے کی، شیخ المکرم کی اور تمام احباب کی، نصف صدی کی محنتوں کا حاصل آپ لوگ. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سے اور ہزاروں مسلمانوں کو یہ دیکھ پہنچا ہے، اور ہم اس مثبت انقلاب کا سبب بن سکیں کہ پھر سے روئے زمین پر ایک اسلامی ریاست ہو، یا جس ملک میں مسلمان بستے ہوں ان لوگوں کو علم ہو کہ یہ مسلمان. تو نہ میری غرض پیری مریدی ہے اور نہ آپ کی غرض، میں بھی مزدور آدمی ہوں، آپ اپنے کاروبار کرتے ہیں، آپ بھی مزدور ہیں، اور مزدوری کرنا پائے تو پکڑ حلال وسائل سے رزق کمانا فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح رزق کے حلال حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر شخص مکلف. دین صرف میرے رات کے لیے نہیں ہے، سب مسلمان مردوں عورتوں بچوں اور بچیوں اپنی اولاد اپنے خاندان اپنی ازواج اپنے گھر کی بھی ضرور فکر کیجیے، جن بچوں کے مستقبل کو ہم زیر بیس لاتے ہیں جن کے لیے محنت کرتے ہیں ان کا حقیقی مستقبل دین کے ساتھ ہے. اگر ہم نے انہیں دین نہیں دیا تو دنیا کی ساری تعلیم بھی دے کر ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا کہ وہ دنیا بڑا معذور تھا اس کا پیریڈ ہے اس میں وہ ختم ہو جائے گی، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کام آنے والی دولت ہے وہ دنیا کے کمالات مسلمان کا حق ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ جدید سائنس کرے جدید علوم جدید فنون میں مہارت حاصل کرے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان رہے. اگر اس نے اپنا اثر چھوڑ دیا وہ مسلمان ہی نہ رہا تو پھر وہ سائنسدان بن گیا ڈاکٹر بن گیا کاروباری بن گیا کیا فائدہ، اپنے اثر جو کھو دیتا ہے اس پر کتنے رنگ بھی چڑھائے گا اس کی کیا کیا حیثیت رہ جائے. تو آپ حضرات کے ذمہ بھی ہے کہ نہ صرف خود قائم رہیے گا، کوشش کیجیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اللہ کی طرف جہاں جہاں جو شخص دینی کام کر رہے ہیں اسے تعاون کیجیے. مبلغین حضرات سے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے سفر کرو، اس کے ساتھ ذکر بھی سیکھو، یہ اور لطف پیدا کرتے ہیں. مقررین تقریریں کرتے ذکر بھی کیا کرو، اٹھا کرو راتوں کو، محنت کرو اپنے آپ پر اپنے دل پر اپنے باطن اپنے ضمیر پر بھی تھوڑی سی محنت کرو کہ اللہ آپ سے اور زیادہ فائدہ دے لوگوں، اور مسلمانوں کو بھگانے کی بجائے لوگوں کو خریدنا. اسلام محبت کا مذہب ہے، شفقت کا مذہب ہے. اسلام تو کافر پر بھی شفقت کرتا ہے اور کافر کے حقوق کی بھی نگہداشت کرتا ہے، اچھے جائے کہ مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد پر مجاہدین کو روانہ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا تو ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، ہزار کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کو اسلام سے آشنا کر دینا اللہ کو زیادہ معلوم ہے. اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے فضل سے بچ کر اس کی رحمت اور اس کی بخشش میں آئے. اللہ کریم آپ سب کو بھی اپنی یاد اپنا ذکر اپنا نور پھیلانے کا سبب بنائے، اور ہم سب مل کر کوئی نہ ذکر شروع ہو سکیں اور تاریخ میں پھر سے ایک دفعہ دین کے آیا کا سبب بن سکیں. کام اللہ کرتا ہے، محنت کرنے والے کا عزم اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما رہا ہے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کا نام اس کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں سمو کر مسلمانوں کو واپس اپنی جگہ پر لائیں. آمین. والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. اللہ کریم ہماری خطاؤں اور کمزوریوں سے درگزر فرما، ہماری نالائکیوں کو معاف فرما. اللہ اپنے دین کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر، یا اللہ ہمارے مزاجوں میں اسلام اور نبی رحمت کی محبت، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اطاعت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نیک کر، ہمارے بیوی بچوں کو نیک کر دے، ہمارے والدین اور دوستوں کو نیک کر دے. یا اللہ ہمیں ہر ماحول کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم دین پہ زندہ رکھ، دین پر موت نصیب فرما، دین دار بندوں کے ساتھ اجر نصیب فرما. رب جلیل دنیا و آخرت کی رسوائی سے موت اور قبر کی سختیوں سے پناہ عطا فرما. اللہ کریم ہمارا جینا مرنا اپنی ذات اپنی رضا کے لیے کر دے، قادر ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. رحمت کریم.